بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار .com میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. محترم حضرات، آج مسجدوں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مساجد، اس کی تعمیر اور اس کی آبادی کی فکر کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے. جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت عمر بن خطاب حدیث کے راوی ہیں کہ من بنا للہ بیتا یذکر فیہ اسم اللہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اس دنیا میں اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اور اللہ کا گھر کیا ہے؟ اللہ کا گھر اللہ کی مسجد ہے. جو مسجد تعمیر کرے گا اللہ کے لیے، اور اس مسجد کا مقصد یہ بیان کیا، یذکر فیہ اسم اللہ، کہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے. گویا کہ اس کے لیے دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ ہے اور جنت کی خوشخبری ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائے، اللہ کا گھر بنائے. لیکن مسجد کا مقصد بھی بیان کیا گیا، یذکر فیہ اسم اللہ، مسجد کا مقصد اللہ کے نام کی بلندی ہے، اللہ کے نام کا تذکرہ ہے. گویا کہ مسجد بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد بنانے کے ساتھ مسجد کی آبادی کی فکر بھی کرنا ہے. بعض احادیث میں ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے. لیکن اخلاص شرط ہے، اللہ کے لیے بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنانا ہے. ہر عمل میں اخلاص شرط ہے، بغیر اخلاص کے تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اسی طرح ابو سعید خدری سے روایت ہے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، کہ تم اس شخص کی ایمان کی گواہی دو جو مسجدوں میں آتا جاتا رہتا ہے. اور پھر وہ آیت تلاوت فرمائی کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو یہ دو کام بڑے افضل ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور یہ دونوں عمل انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں. ایک مسجدوں کی تعمیر، اور دوسرے مسجدوں کی آبادی کی فکر، مسجد میں آتے جاتے رہنا، مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑنا، کہ ایسوں کے ایمان کی گواہی حق تعالیٰ نے قرآن میں دی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارک میں دی کہ تم اس کے ایمان کی گواہی دو جو مسجدوں میں آتا جاتا رہتا ہے. اور پھر دلیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت سے پیش کی، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اور اخیر تک فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. تو ہم نے ماشاءاللہ مسجد تو بنا دی، اتنی بڑی مسجد تعمیر ہو گئی، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا احسان ہے، ورنہ انسان میں اتنی طاقت کہاں ہے. یہ کمرہ بھی بنانا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے مختلف پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تکلیف میں رکھے، بغیر کسی پریشانی میں ڈالے، اتنی عظیم الشان مسجد، عالی شان مسجد اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اب ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب مسجد بن گئی ہے تو ہم مسجد کی آبادی کی فکر کریں. اگر ہم مسجد کی آبادی کی فکر نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہے، اور پھر ہمارے خود مسجد کا آنا جانا آگے چل کر مشکوک ہے، کہ بھائی جو دوسروں کی فکر کرتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ خود کو عمل کی توفیق دیتے ہیں. ہم دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں گے، دوسروں تک نیک بات پہنچائیں گے، اچھی بات پہنچائیں گے، دوسروں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اس کا نیٹ پروفٹ، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے گا. ہم دوسروں کو نماز کی طرف بلائیں گے، اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے گا. ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں گے تو اللہ ہمارے ذریعے سے مسجدوں کو آباد کرائیں گے. تو یہ بڑی اہم فکر ہے. جیسے آدمی چاہتا ہے کہ میرا گھر آباد ہو، اسی طرح آدمی کی یہ بھی خواہش ہو، یہ بھی تمنا ہو، یہ بھی فکر ہو کہ اللہ کا گھر آباد ہو. اللہ کا گھر یہ اللہ کی مسجدیں ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ افضل ترین جگہ ہے اللہ کے پاس، محبوب جگہ، پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہیں، اور ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد فرشتوں کا ماحول ہے، اللہ کے نیک بندوں کے اور نیک لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، ایمان والوں کے ایمان کی علامت ہے، اور بازار غفلت کی جگہ ہے، شیطان کے اڈے ہیں. اور پھر انسان وہاں کے جھمیلوں میں پھڑ کر غافل ہوتا ہے آخرت سے، غافل ہوتا ہے نماز سے، غافل ہوتا ہے مسجدوں کی آبادی کی فکر سے. اس لیے سب سے محبوب جگہ اللہ کو مسجد ہے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. افسوس، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہمیں کون سی جگہ پسند ہے؟ زبان سے تو ہم کہہ دیں گے ہمیں مسجد پسند ہے، اور بازار سے تو ہمیں اتنی پسندیدگی نہیں ہے، لیکن ہمارا عمل کیا کہتا ہے؟ ہماری عملی زندگی، ہماری پریکٹیکل لائف وہ کیا کہتی ہے؟ ہم بازار میں تو روزانہ 10 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد میں 10 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل سے کچھ کرتے ہیں. زبان سے جو ہم بات کہتے ہیں اس کے صحیح ہونے کی دلیل عمل ہے، عمل میں معیار ہے. اگر ہم مسجد کے لیے وقت دے رہے ہیں، مسجدوں میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسجدوں کی آبادی کی تمنا ہے، فکر ہے، کوشش ہے، ورنہ پھر خطرے کی گھنٹی ہے. اگر آدمی یہ چاہے کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں، پرکھنا چاہتا ہے، تو پھر دیکھے کہ میری زندگی میں مسجد میں آنا جانا ہے. اگر آنا جانا ہے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، اس کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی کائنات کے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دے رہی ہے. پھر اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں جو مسجدوں میں آتا جاتا ہے. لیکن جس نے مسجدوں سے آنا جانا چھوڑ دیا، لنک ختم کر دی، کبھی کبھار آ رہا ہے، جمعے آ رہا ہے، یا جس وقت جی کر رہا ہے آ رہا ہے، اور جس وقت جی کر رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے. ایمان باقی رہتا ہے اعمال کے ساتھ، ایمان اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایمان کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو عمل ضروری ہے. اگر عمل سے کٹ جائے گا تو خطرہ یہ ہے کہ آگے چل کر وقت کے فتنوں میں پھنس کر وہ ایمان سے کہیں ہاتھ دھو نہ بیٹھے. دنیا کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت وہ اسلام ہے، وہ دین ہے جس دین کو لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت ہوئی، دنیا میں بھیجے گئے. تو اس دین کو اپنے سینوں میں، اپنے دل و دماغ میں، اپنی عملی زندگی میں اتارنا، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے. جیسے بازار میں ڈیوٹی دینا، وقت دینا، ہم ہماری ذمہ داری سمجھتے ہیں، ایسے ہی ایک اب ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم وقت پر مسجدوں میں آئیں. 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں تو 5 وقت مسجد میں آنے والے بنے. آج بہت بڑی تعداد یا تو 5 نمازوں سے غافل ہے، بہت بڑی تعداد 4 نمازوں سے غافل، اور کوئی 3، کوئی 2، کوئی 1، ہر ایک کے الگ الگ مراحل ہیں، مختلف درجات ہیں. 5 وقت کی پابندی کرنے والے اس وقت مشکل سے 5-10% ہیں. پورے امت اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں، 10% لوگ 5 وقت کی پابندی کر رہے ہیں. 90% طبقہ وہ ہے جن کو نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، 4 وقت پڑھ لیں گے لیکن فجر چھوڑ دیں گے، جماعت کے ساتھ مسجد کا آنے کا اہتمام نہیں کریں گے، گھروں میں نماز پڑھ لیں گے. حالانکہ گھر میں نماز پڑھنے میں، مسجد میں نماز پڑھنے میں ثواب کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے. ہمیں اگر کوئی چیز خریدنی ہے، ایک دکان میں جاؤ تو وہ چیز سستی ملتی ہے اور دوسری دکان میں جاؤ تو وہ چیز مہنگی ملتی ہے، تو ہم اس دکان میں جاتے ہیں جہاں پر وہ چیز سستی ملے. ایک مثال کے طور پر گھڑی ہے الفجر، ایک ہی کمپنی کی سیم گھڑیاں ہیں، دو دکانوں میں مل رہی ہیں. ایک دکان پہ اس کی قیمت 100 روپے ہے اور دوسری دکان پہ اس کی قیمت 2700 روپے ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ اپنا جیب بچانے کے لیے 100 کی دکان پر جائیں گے، چاہے وہ دکان کتنی ہی دور کیوں نہ ہو. اپنے پیسوں کی حفاظت ہم کریں گے، اپنے پیسے ہم بچائیں گے، اور یہ عقل مندی کا تقاضا بھی ہے. لیکن یہی بات جب دین کے تعلق سے آتی ہے کہ مسجد پر پڑھنے پر 27 گنا زیادہ ثواب جماعت کے ساتھ، گھر میں اکیلے پڑھنے پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہے، تب اس وقت ہم ڈنڈی مارتے ہیں. اس وقت ہمیں نماز کی قیمت نہیں معلوم ہوتی. افسوس، جتنی قیمت ہمارے دلوں میں پیسوں کی ہے، اتنی قیمت ہمارے دلوں میں نماز کی نہیں ہے. کہہ تو لیتے ہیں زبان سے ہے، لیکن ہمارا عمل کہتا ہے ہمارے دلوں میں نماز کی قیمت پیسوں کے برابر بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. یہ اس وقت ہمارے ایمان کا گراف ہے جو نیچے اترتا جا رہا ہے، جو گرتا چلا جا رہا ہے، اور اس سطح کو بڑھانے کی ہمارے پاس کوئی فکر نہیں ہے، اندر کا کوئی جذبہ نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے. تو اندر سے جذبہ پیدا کریں، شوق پیدا کریں. کیسے شوق پیدا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہم اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگے، شوق مانگے، دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر آئیں. نمبر دو، اندرون سے، دل کے اندرون سے سچی پکی نیت کر لے، ارادہ کر لے، عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ میری جان چلی جائے گی ٹھیک ہے، لیکن میری زندگی پر ایک بھی نماز نہیں جائے گی. میں کسی بھی وقت نماز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے تو پیسے کا میرا بازار کا نقصان ہو جائے، میں گوارا کر لوں گا، لیکن نماز کو نہیں چھوڑوں گا، مسجد کو آنا جانا نہیں چھوڑوں گا. اندرون سے وہ نیت ہو، صرف زبان کے بول نہ ہو انشاءاللہ، بلکہ اندرون سے جب آدمی پختہ ارادہ کرے، نیت کرے، تو پھر اللہ تعالی آسانی کا معاملہ فرماتے. حضرت جگر مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ توبہ کیسی ہوتی ہے. توبہ ایسی کرنی چاہیے جیسے جگر صاحب نے کی تھی. جگر صاحب، ان کا جو شروع کا دور تھا وہ بڑا اچھا دور نہیں تھا، پینے کے عادی تھے، چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی، دین کا کچھ اہتمام بھی نہیں تھا. اس زمانے میں انہوں نے ایک شعر ایسے ہی کیوں کہہ دیا تھا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اپنے آپ کو خود کافر کہہ رہے تھے. چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. یہ کسی زمانے میں کہا تھا انہوں نے. بعد کے ادوار میں ان کی ملاقات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گئی، اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے سچی پکی توبہ کی، اللہ سے توبہ کی کہ میں دین پر چلوں گا، دین پر عمل کروں گا، شراب پینا چھوڑ دوں گا. اور پھر حضرت سے دعائیں کروائیں کہ میرے حق میں تین دعا کرائیں اللہ سے. ایک تو یہ کہ میں شراب پینا چھوڑ دوں، دوسرے یہ کہ میں داڑھی رکھ لوں، اور تیسرے یہ کہ میں حج کر لوں. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس بندے کو توفیق دے کہ یہ داڑھی بھی رکھ لے اور شراب بھی چھوڑ دے اور حج بھی مکمل ہو جائے. بہرکیف اس ملاقات کے بعد انہوں نے اللہ سے سچی پکی توبہ کی، زندگی بدل گئی. اور کچھ مدت بعد، جب کہ ان شراب سے توبہ بھی کر چکے تھے اور داڑھی بھی رکھ چکے تھے اور دین اسلام کی طرف مکمل طور پر مڑ چکے تھے اور زندگی میں بہت بڑی تبدیلی واقع ہو چکی تھی، ایک مرتبہ تانگے پر بیٹھے کہیں جا رہے تھے. بھٹکل والوں کے لیے تو تانگا بہت نئی چیز ہے، کرناٹک والوں کے لیے بھی یہ نئی چیز ہے. جو لوگ یو پی بہار رہ چکے ہیں یا حیدرآباد یا وجے واڑا اس سائٹ میں جو رہ چکے ہیں، ان کو معلوم ہے تانگا کسے کہتے ہیں. وہ سائیکل سواری ہوتی ہے، ایک خاص قسم کی رکشہ ہوتا ہے، اس کو سائیکل رکشہ بھی کہتے ہیں. کہ سائیکل چلاتا ہے اور پیچھے دو تین سیٹیں ہوتی ہیں, پیچھے کسٹمر بیٹھے, جیسے آٹو چلتا ہے ویسے سائیکل رکشہ ہوتا ہے سائیکلنگ کے ذریعے. تو تانگے پر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے اور سائیکل رکشہ کے جو ڈرائیورز ہوتے ہیں ہم نے دیکھا وہاں پر, خاص کر کے شمالی ہندوستان میں, ان میں سے کچھ کو اشعار کا بڑا شوق ہوتا ہے. اور ویسے بھی جو آدمی محنت سے کام کرتا ہے تو محنت سے کام کرتے ہوئے وہ کچھ گنگناتا ہے, جیسے مثال کے طور پر کوئی رسی لے کر کھینچ رہا ہوتا ہے تو کچھ کچھ الفاظ کھینچتے ہوئے الفاظ نکالتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا. اب وہ الفاظ یہاں لینا مناسب نہیں ہے اس لیے میں نہیں لے رہا ہوں, آپ خود سمجھ رہے ہوں گے کیا الفاظ لیتے ہیں کھینچتے ہوئے. کیوں؟ اس سے جوش آتا ہے کام کرنے میں. تو تانگا رکشہ چلانے والا, اس میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے, جوش کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ رکشہ چلانے والا گنگنا رہا تھا, چلو دیکھ آئے تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اور پیچھے کون بیٹھے ہیں؟ حضرت جگر مراد آبادی اس سائیکل رکشے والے کے پیچھے بیٹھے ہوئے. سائیکل رکشہ چلانے والے کو نہیں معلوم کہ جس صاحب کا میں شعر گنگنا رہا ہوں پیچھے بیٹھے ہیں. اس شعر کو سن کر حضرت جگر مراد آبادی رونے لگے کہ کسی زمانے میں نے کہا تھا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا اور آج میرے دن بدل گئے اور میں نے ان سب چیزوں سے توبہ کر لی اور اچھی زندگی گزار رہا ہوں. جب انہوں نے پینا چھوڑ دیا تو ڈاکٹروں نے ان سے کہا, بیمار ہو گئے ڈاکٹروں کے پاس لے جائے گئے, ڈاکٹروں نے کہا کہ پیو ورنہ تمہاری زندگی کو خطرہ ہے مر جاؤ گے. جگر صاحب نے پوچھا کتنے دن زندہ رہیں گے, پینے کے بعد کتنے دن زندہ رہیں گے؟ کہا کہ چار پانچ سال زندہ رہیں گے. اور نہ پیے تو؟ کہا کہ اگر نہ پیئیں گے تو چار دن میں مر جائیں گے, موت آ جائے گی پانچ دن میں, اس لیے کہ آپ مدتوں سے پی رہے تھے, آپ اچانک چھوڑ رہے تو بیمار پڑ گئے. تو جگر مراد آبادی نے اس وقت جو جملہ کہا تھا وہ جملہ سنانے کے لیے میں نے یہ سب باتیں آپ کو عرض کی کہ توبہ کسے کہتے ہیں. توبہ اس چیز کا نام ہے, جگر مراد آبادی صاحب کے اس جملے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا توبہ کسے کہتے ہیں. جگر صاحب نے کہا تھا میں پی کر پانچ سال زندہ رہوں اس سے بہتر ہے کہ میں توبہ کر کے چار دن کے اندر مر جاؤں. مجھے موت گوارا ہے, میں مر جاؤں گا لیکن میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ پکے عزم اور پکی نیت اور پکے ارادے کے ساتھ انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا. بیمار ہوئے, ڈاکٹروں نے ڈرایا لیکن اس کے باوجود کہنے لگے مر جاؤں گا لیکن شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. کتابوں میں لکھا ہے اس کے بعد جگر صاحب کئی سال زندہ رہے, تقریباً پانچ دس سال سے زیادہ عرصے تک جگر صاحب زندہ رہے. موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی بندے کے کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آدمی ایسے نیت کر لے مجھے نماز پڑھنی ہے سو پڑھنی ہے چاہے دنیا میں کچھ ہو جائے, میرے نقصان ہو جائے, میرا مال چلا جائے, میں مر جاؤں, میرا مجھے کاٹا جائے, مجھے مارا جائے, مجھے تباہ کیا جائے, میرا گھر اجڑ جائے, مجھے نماز پڑھنی ہے بس پڑھنی ہے ختم. فیصلہ اس چیز کا نام ہے, صرف زبان سے ہر ہفتے کہہ دیا انشاءاللہ اور پھر وہی باتیں, اس سے تو زندگی کبھی بدلی نہیں ہے, بدلے گی نہیں جب تک کہ اندرون سے فیصلہ نہ کر لے کہ مجھے بدلنا ہے. حالات بدلیں گے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے, جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے حالات کبھی نہیں بدل سکتے. مجھے شراب نہیں پینا ہے چاہے اس کی وجہ سے میری موت ہو جائے, ایسا فیصلہ کرے. مجھے سگریٹ ہاتھ نہیں لگانا ہے چاہے میری موت ہو جائے. مجھے حقہ بازی نہیں کرنی ہے چاہے میری موت ہو جائے. مجھے جوؤں کے اڈوں پر نہیں جانا ہے چاہے میری موت ہو جائے. مجھے حرام کے لقمے نہیں کھانے ہیں چاہے میری موت ہو جائے. اندرون سے نیت ہو, اندرون سے فیصلے ہو اور حالات آنے کے بعد اللہ آپ کو جمائیں گے. شرط یہ ہے کہ اندرون سے وہ جذبہ ہو اور نیت ہو. ہم سب کے ارادے, ہم سب کی فکر یہ ہو, اللہ کی طرف رجوع, توبہ اور استغفار, مسجد کی آبادی کی فکر کہ ہم خود بھی مسجد آئیں, دوسروں کو بھی لانے والے بنیں. مسجدوں کی مختلف فضائل حدیث کی کتابوں میں وارد ہیں, چند ایک فضائل کو سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. حدیث کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی تکلیف دہ چیز کو بھی مسجد سے ہٹاتا ہے نکالتا ہے اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے. ایک معمولی کام, ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھاڑو دیا کرتی تھی, انتقال ہو گیا, حضور کو خبر نہیں ہوئی. حضور نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے؟ کہا کہ انتقال ہو چکا ہے, تدفین ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ پھر حضور ان کے قبر کے پاس گئے, وہاں جا کر نماز جنازہ ادا کی. اتنا اہتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس عورت کا جو مسجد نبوی میں جھاڑو لگا دی تھی. تو مسجد کی خدمت کرنا, مسجد کی آبادی کی فکر کرنا, مسجد میں آتے جاتے رہنا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے اور یہ دنیا میں ہی جیتے جی جنت کی بشارت ہے. اب تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.